يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. إيمان والو جو روزی ہم نے دی ہے لے اس میں سے تم خرچ کرو، اپنا کچھ بھی خرچ نہیں کرنے کا ہے، اللہ نے جو دیا ہے اسی میں سے خرچ کرنے کا ہے. اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے زکوٰۃ مراد لی، کیوں؟ آگے وعید آئی ہے اسی لیے فرض زکوٰۃ مراد لی. اور قیامت کا دن آنے سے پہلے خرچ کر لو، کیونکہ قیامت کے دن کوئی خرید و فروخت کام نہیں آئے گا. یہاں خرید و فروخت سے مراد ہے فدیہ، اس لیے کہ فدیہ ہوتا ہے جان کو ہلاکت سے بچانے کے بدلے میں جو عوض دیا جا رہا ہے وہ فدیہ. کہ جان ہلاک ہو رہی تھی، ہلاکت سے بچانے کے لیے جو عوض دیا جائے اس کا نام فدیہ. قیامت کے دن کوئی کاروبار کا موقع نہیں ہوگا، اسی لیے انسان کوئی کمائی بھی کما نہیں سکے گا، اور کمائی نہیں کما سکے گا تو اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا بھی نہیں سکے گا جرمانہ بھر کے. لا بیع فی ولا خلا، دوستیاں نہیں ہوگی وہاں فائدہ دینے والی. کہ کوئی جہنم میں جا رہا ہے تو دوسرا دوست اس کو بچا لے رہے، ایسا نہیں ہوگا. ہاں جو متقی لوگ ہیں ان کی دوستیاں وہاں باقی ہوگی، باقی جو دوستی تقویٰ کے علاوہ ہوگی وہ وہاں کارآمد نہیں ہوگی. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، تقوی والوں کی دوستی باقی رہے گی. اور قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کرے گا. دیکھو سفارش قیامت کے دن دو طرح کی ہوگی، ایک ہوگی شفاعت بالاذن اور دوسری ہوگی شفاعت بلا اذن. تو جو سفارش اللہ کی اجازت سے ہوگی وہ ہوگی، باقی جس کو کہتے ہیں شفاعت بلا اذن وہ قیامت کے لیے نہیں، قیامت کے دن نہیں ہوگی. اسی لیے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قید لگائی رہی بغیر اذن ہی، اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی سفارش نہیں ہوگی. اور بعض کہتے ہیں کہ لا شفا یہ کافروں کے حق میں ہے، کہ کافروں کے حق میں قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں ہوگی، مومنوں کے لیے سفارش ہوگی. اور آیت کے اندر یوم سے قیامت کا دن مراد ہے. اب ایک قرات میں بیع، خلتن، شفاعتن تینوں پر رفع پڑا گیا ہے. اور جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں یہ کفر حقیقی ہو گیا، یا فرائض کا انکار کرتے ہیں کفر مجازی ہو گیا. دونوں طرح کا کفر کرنے والے وہی ظالم لوگ ہیں. کیوں ظالم لوگ ہیں؟ اس لیے کہ ظلم کی تعریف ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، اور انہوں نے اللہ کے حکم کو غیر محل میں رکھا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا، اس لیے کافر لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں. جی
ایمان والے جو روزی ہم نے تم کو دی اس میں سے خرچ کرو، یعنی زکات ادا کرو. اس دن کے آنے سے پہلے جتنے نہ بیع و شراء ہوں گی، یعنی اور اس میں نہ دوستی کام آئیں گے، نفع بخش دوستی کام آئیں گی، اور نہ اس میں سفارش ہوں گی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اور وہ قیامت کا دن ہے. اور ایک قرات میں تینوں بیعون فلدتن شفاعتن رفع کے ساتھ ہے. اور جو کوئی اللہ کا انکار کرے، یعنی جو احکام ان پر فرض کیے گئے اس کا انکار کرے، تو یہی لوگ ظالم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو محل کے علاوہ جگہ میں رکنی ہو جاتی
ہے. تو بہت اچھی عبارت پڑھتے ہوئے، واہ واہ ماشاء اللہ. کم از کم اتوار تک تو پڑھو، پھر ہم سوچیں گے آگے. اس لیے کہ آپ یقین کی بنیاد پر بیٹھ گئے تھے نا، کب نیند نہیں آئے گی، لیکن کل جم کے سو رہے تھے، یقین پہلے دن فسخ ہو گیا. اس لیے ابھی اتوار پیر تک تو پڑھو، پھر آگے کا سوچیں گے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قرآن میں سب سے افضل ترین آیت ہے آیت الکرسی، اسی لیے کہ کسی چیز کی بلندی ہوتی ہے موضوع کی بلندی سے، اور اس میں توحید کا بلند ترین موضوع بہترین انداز میں بیان کیا گیا. اتنے بہتر انداز میں قرآن میں کہیں اور جگہ پر بیان نہیں کیا گیا. اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، چاہے آدمی زمین پر بیٹھ کے پڑھے، چونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی کا تذکرہ ہے. اور سورۃ البقرہ عجیب خوبیوں کی مالک اللہ نے اس کو بنایا کہ قرآن کی فضیلت کے اعتبار سے بھی افضل ترین آیت آیت الکرسی سورۃ بقرہ میں، مقدار کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت آیت مدائنہ وہ بھی سورۃ بقرہ میں، آخری نازل ہونے والی آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ وہ بھی سورۃ بقرہ میں، یہ سب جو ہے سورۃ بقرہ میں جمع ہو گئی ہے. یہ اس کی خوبی کی بات ہے. آیت الکرسی کے بڑے فضائل آئے ہیں. ایک روایت کے اندر یہ آیا کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھے گا تو جس وقت اس نے آیت الکرسی پڑھی، وہاں سے لے کر آئندہ تک ایک فرشتہ، آئندہ کل اس وقت تک ایک فرشتہ اس کے لیے مسلسل نیکیاں لکھتا رہے گا اور اس کے گناہوں کو مٹاتا رہے گا. دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے تو 30 دن تک شیطان نہیں آتا وہاں، اس گھر میں 30 روز تک شیطان نہیں آتا، اور جادوگر 40 رات تک داخل نہیں ہو سکتا، جادوگر مرد جادوگر عورتیں. ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب فرمایا، علی اپنی اولاد اور گھر والوں کو یہ آیت الکرسی سکھاؤ، پڑوسیوں کو بھی سکھاؤ آیت الکرسی. ایک حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا تو مرنے کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، اور جو آدمی صدیق ہوگا یا عابد ہوگا وہ اس آیت الکرسی کے پڑھنے کے اوپر پابندی کرے گا. رات کو سوتے وقت پر جو آیت الکرسی پڑھے، اللہ اس کی، اس کے پڑوسی کی، پڑوسے کی پڑوسی کی، اطراف و جوار کے مکان کی، سب کی اللہ حفاظت کریں گے. اور جو آدمی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو دوسری نماز تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا، ظہر بعد پڑھا تو عصر تک، عصر بعد پڑھا تو مغرب تک، مغرب بعد پڑھا تو عشاء تک. اس طرح جس نماز کے بعد پہ آیت الکرسی پڑھا دوسری نماز تک اللہ کی حفاظت میں. ایک حدیث میں آیا کہ اللہ اس کو اتنا بڑا ثواب دیں گے جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، کہ جیسے اس نے نبیوں کے ساتھ مل کر دین کے دشمنوں سے جہاد کیا اور اس میں وہ شہید ہو گیا. اتنا بڑا اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں. روایتوں کی تخریج دیکھنی ہو تو چھوٹا سا ایک رسالہ ہے، لیکن بڑے اہم حوالے ہیں اس میں، مسنون وظائف کے نام سے، اس کے اندر اس روایتوں کے حوالے موجود ہیں، وہاں دیکھ لینا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالی کہ کوئی بھی حقیقی معبود ان کے سوا نہیں ہے، یعنی باطل معبودات تو بہت ہے دنیا میں، حقیقی معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے حاشیے میں لکھا ہے 33 کروڑ دیوتاؤں کی ہندوستان میں پرستش ہوتی ہے، اور اس کال کی تصدیق کرنا ہو تو ہر رکشہ، ہر ٹرک، ہر کار کے پیچھے پڑنے کا نیا نام ملے گا آپ کو، تو حضرت کی اس کال کی تصدیق ہو جائے گی. تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، معبود حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں. حی کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشہ جو باقی رہے. دوسرا معنی حی کا حیات کامل، جس میں فنا کا شائبہ بھی نہ ہوئے. تیسرا معنی جو ہمیشہ سے ہمیش زندہ رہے اور فنائیت اور موت اس پر کبھی تاری نہ ہوئے. القیوم، مبالغے کا صیغہ ہے القیوم، اپنی مخلوق کو بہت زیادہ سنبھالنے والے. گویا اللہ سبحانہ و تعالی تمام کائناتوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، قابو کے اندر لیے ہوئے ہیں، اور مخلوقات کے امور کی تدبیر بھی کرتے ہیں، اور اچھی طریقے سے کامل طور پر تدبیر کرتے ہیں مخلوقات کے تمام امور کی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس آیت کا مقرر ورد کیا کرو تو شفا ہوگی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، قرآن کی آیت جو ورد کی جائے خاص مناسبت سے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو جن لوگوں کو نیند اونگ بہت آتی ہے، یہ سب بیمار لوگ، اس جز کا ورد کرو مختصرت. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تو نیند اڑے گی ان کی انشاءاللہ. یہ مجربات میں سے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الگ الگ الفاظ آتے ہیں. سینت کہتے ہیں جس میں سر بھاری ہو جائے، نواس کہتے ہیں جس سے آنکھ بھر جائے، اور نوم کہتے ہیں جس سے دل بھر جائے. یہ تینوں قسم کی نیند کی الگ الگ اقسام ہیں. بعض کہتے ہیں کہ سینت ان کے اندر کیا ہوتا ہے، مقدمات ہوتے ہیں، آدمی ڈھیلا ہونے لگتا ہے، جھومنے لگتا ہے، یہ مقدمات، اور پھر مکمل استقرا کی کیفیت حاصل ہو جائے اس کو نومن سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور درمیان درمیان کے اندر نعاس ہے. تو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ قیوم کی تاکید ہے، اس لیے کہ جس کو نیند یا اونگ آتی ہو وہ کبھی قیوم ہو ہی نہیں سکتا. صفت قیوم اسی کو حاصل ہوتی ہے جس کو نیند اور اونگ نہ آوے. اس لیے کہ جب نظام سنبھالنا اور سو گئے تو ملک بھی سو گیا، اس طریقے سے ہوتا ہے. اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، موسیٰ ان کو کہو کہ میں نے آسمانوں اور زمین کو اپنی قدرت سے قابو میں رکھا ہے، اگر مجھے نیند یا اونگ آتی ہوتی تو آسمان اور زمین کب سے اپنی جگہ سے ہٹ گئے ہوتے، ان کا نظام جو ہے قابو میں نہ رہتا. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ایک بات اور سمجھو، حیات الحیو، القیوم قیومیت، اور علم، یہ تین اصل صفات ہیں، اور دوسرے صفات انہی کے اوپر موقوف ہے کہ قیومیت بغیر علم کے اور علم بغیر حیات کے پائے نہیں جاتے. اس لیے کہ علم ہوگا قیومیت ہوگی، اور حیات ہے تو علم ہوگا، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی یہ صفات ہے. اللہ ہی کی ملکیت میں ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمینوں کے اندر ہے. اب کیا نتیجہ نکلا؟ کہ تمہارے جتنے بھی معبودان باطلا ہے وہ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور آسمان اور زمین تمام چیزوں کے ساتھ اللہ کی ملک میں، لہذا یہ معبودان باطل بھی اللہ کی ملک کے اندر اور جو مملوک ہو وہ کبھی جو ہے الہ نہیں بن سکتے. اس طریقے سے ایک دلیل اس کی نکالی گئی ہے. دوسری بات, تمام معبودان باطل زمین میں رہتے ہیں گویا کہ وہ زمین کے محتاج ہے, مستقل بھی ذات نہیں ہے. اور الہ تو وہ ہوتا ہے جو مستقل بھی ذات ہو, اور کوئی بھی معبود مستقل بھی ذات نہیں ہے. اس لیے جو ہے وہ الہ بننے, یعنی تمہارے جو الہ ہے وہ کوئی بھی مستقل بھی ذات نہیں, اس لیے وہ الہ بننے کے قابل نہیں ہے. تو لہو کا ایک معنی مل, آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی مالکی یا اللہ کی مخلوق یا اللہ کے بندے, یہ سب اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. دنیا میں آدمی جب چاہتا ہے, جہاں چاہتا ہے, جس طرح چاہتا ہے, جیک لگا دیتا ہے, لاگوک لگا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہاں شفاعت لاگوک ایسے نہیں لگے گی, وہاں اس کے قانون متعین ہیں کہ سفارش اللہ کی اجازت سے ہوگی, اور جس کو اللہ اجازت دے وے اور جس کے لیے اجازت دے وے اسی کی سفارش ہو سکے گی. لہو فیہا, یہاں تو کسی بڈھے کو پکڑ کے لے آئے کہ یہ ہمارے والی ہے, ہو گیا تھا, ایسا تھوڑا ہی چلے. اللہ کے یہاں تو بہت ساری قیودات ہے شفاعت کے واسطے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں مخلوق کے آگے پیچھے سارے حالات کو, اللہ تعالی جانتے ہیں, یعنی دنیا کے امور, آخرت کے امور, تخلیق سے پہلے کے امور, موجودہ امور, آئندہ کے امور, سب اللہ تعالی جانتے ہیں. ولا يحيطون بشيء من علمه. اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا مخلوق احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا مخلوق احاطہ نہیں کر سکتے. علم بول کے معلومات مراد ہے, یعنی اللہ کی معلومات میں سے کسی بھی چیز کو مخلوق نہیں جان سکتی. یہ ترجمہ کیوں کرنا پڑا علم بول کے معلومات والا؟ اس لیے کہ اگر اللہ کا پھر آگے استثناء آ رہا ہے تو علم الہی میں تجزی لازم آئے گی, اس لیے علم بول کر کے معلومات مراد لی جا رہی ہے. معتزلہ اور جو ہے رضا خانی دونوں کا رد اس آیت میں ہو رہا ہے. کیسے؟ معتزلہ یوں کہتے ہیں کہ ذات باری تعالی عالم بلا علم ہے, ذات باری تعالی عالم بلا علم ہے, اس آیت نے ثابت کر دیا اور معتزلہ کا رد کر دیا. اسی لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ذات باری تعالی عالم مع العلم ہے. دوسری بات, علم ہی میں ہی ضمیر کا مرجع ما بین ایدیہم وما خلفہم, ہی ضمیر کا مرجع ما بین ایدیہم وما خلفہم. پھر ما بین ایدیہم سے علم ماکان مراد ہے, جو آج تک ہو چکا اس کو کہتے ہیں علم ماکان, اور وما خلفہم سے مراد ہے علم ما یکون, جو چیزیں آئندہ ہونے والی ہے. وہ نتیجہ کیا نکلا؟ ماکان و ما یکون کا جو علم ہے, مخلوق کے ماکان و ما یکون کا علم ہے, اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جو میں چاہوں, یعنی اللہ سبحانہ و تعالی چاہے. گویا علم ماکان و ما یکون یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہے, اس لیے فرقہ رضا خانیت کی تردید ہو گئی. جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ما کان ما یکون کا علم مانتے ہیں. تو اس آیت سے اس کی سری تردید ہو جائے گی. علم غیب الگ اور علم ما کان ما یکون الگ. تو یہاں ما کان ما یکون کی تردید ہو رہی ہے جو ان کا عقیدہ ہے. تو ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, مگر جتنا اللہ سبحانہ و تعالی چاہے وہ ان کو بتلاوے, اور اس میں سے رسولوں کو اللہ تعالی خبر دیتے. اس کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ جتنا اللہ نے اپنے نبیوں کو بتلایا اتنا نبیوں کو معلوم, باقی علم ما کان و یا ما یکون, علم غیب کلی ذاتی یہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حاصل نہیں ہے. اور جو آدمی علم ما کان و یکون اور علم غیب کا قائل ہے وہ وحی کا منکر ہے. اسی لیے کہ نبی کو اگر علم غیب ہے اور ما کان و ما یکون ہے تو وحی کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ منکر وحی ہے. فَيَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی. بس لفظ قرآن میں آیا اس لیے ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کی کرسی کا. کیفیت کا ادراک ہم دنیا میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے. ایک حدیث میں آیا کہ ساتوں آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کہ 7 درہم ایک ڈھال میں ڈال دیے گئے ہو. ڈھال بڑی ہوتی ہے, سمجھو تگارا, کہ تگارے کے اندر ڈھال کے اندر جو ہے کوئی 7 سکے ڈال دے ہوئے. کیا حیثیت ہے اس کی اتنے بڑے تگارے میں 7 سکے کی؟ بالکل یہی حال ہے کہ اللہ کی کرسی کے سامنے ساتوں آسمان 7 درہم کی طرح ہے, اور اللہ کی کرسی جو ہے ڈھال اور تگارے کے مثل ہے. یہ ایک تشبیہ دی گئی, اندازہ لگاؤ کہ اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہوگی. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ کرسی سے مراد ہے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کا علم کا احاطہ. آسمان اور زمین کی ہر ہر چیز سے اللہ واقف, معلوم اللہ کے علم میں. اور بعض کہتے ہیں کہ کرسی بول کر حکومت مراد, کہتے ہیں کہ بھائی آپ کرسی پہ آ گئے, گویا حکومت پر آ گئے. کرسی چھوڑ نہیں رہے یعنی حکومت نہیں چھوڑ رہے. اور کہتے ہیں کہ کرسی بھی آئی نہیں شامل ہے آسمان اور زمین کے اوپر, یعنی اتنی بڑی کرسی ہے کہ اس کے نیچے آسمان زمین آ جاتی ہے. لعظمتی ہی, عظمت کرسی کی یہ دلیل ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہی اس کی حقیقی کیفیت کو جانتے ہیں کرسی کی. تو وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما. ان دونوں کی حفاظت اللہ تعالی کے لیے گیرا نہیں ہے, بوجھل نہیں ہے. بھائی یہ چیز اب تو لے لے تو کب سے سنبھالتے سنبھالتے میں تھک گیا. کوئی چھوٹی سی چیز دے ہوئے آدمی سنبھال کے تھک جا رہے, تو آسمان اور زمین اور اس کے پورے نظام کو سنبھالنا تدبیر کرنا کتنا مشکل کام ہوگا. لیکن اللہ تھکتے نہیں ہیں. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اپنی تمام مخلوقات کے اوپر ہے قہر اور دبدبے کے ذریعے سے. عظیم اللہ بہت بڑی عظمت اور کبریائی والے ہیں. جی,
اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے, یعنی وہ زندہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, اور وہ کائنات کو سنبھالنے والا ہے, یعنی اپنی مخلوق کے قیام کی تدبیر میں مبالغہ کرنے والا ہے. اور اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے, اور جو پھر آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اسی کا ہے. بادشاہ ہونے کے اعتبار سے, مخلوق ہونے کے اعتبار سے, مخلوق ہونے کے اعتبار سے کون ہے, یعنی کوئی نہیں ہے. جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو کچھ یعنی مخلوق کے آگے ہیں، اور وہ جو ان کے پیچھے یعنی دنیا اور آخرت، دنیا آخرت کے پاس وہ بات جو ان سے اوجھل ہے، اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا وہ زیادہ نہیں کر سکتے، یعنی اس کے معلومات میں سے کسی چیز کا ادراک نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ جتنا چاہے یعنی اپنے رسولوں کو خبر کے ذریعے بتلانا چاہے، اور اس کے قدسی نے آسمان اور زمین کو زمین کا احاطہ کیے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس کے علم نے ان دونوں کا احاطہ کیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ اس کی بادشاہت نے ان دونوں کا احاطہ کیا ہے، اور کہا گیا کہ کرسی کے آئینی ان دونوں پر مشتمل ہے اپنی عظمت کی وجہ سے، اور ایک حدیث کے روح سے سات آسمان کی حیثیت کرسی کے مقابلے میں ایسے جیسے کہ سات درم ایک بھال میں ڈال دیے گئے ہیں، اور ان دونوں کی یعنی آسمان زمین کی حفاظت اس پر گرا نہیں ہے، اور وہ عالی شان ہے یعنی قوت کے اعتبار سے اپنے مخلوق پر غالب ہے، اور وہ بڑی کبریائی والا ہے۔
لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ شان نزول یہ ہیں، ایک صحابی ہے ابو الحسین سواد کے ساتھ، انصاری صحابی ہیں، ان کے دو بیٹے تھے، نصرانی بن گئے، اور اس زمانے میں نصرانیوں کا مرکز ملک شام تھا، تو وہاں چلے گئے، اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت باسعادت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ابو الحسین کے دونوں بچے عیسائی بن گئے۔ پھر حضور کی مدینۃ المنورہ نبوت کے بعد تشریف آوری ہوئی تو ابو الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے تجارت زیتون کے تیل کی، زیتون کی کرنے کے لیے مدینہ آئے، تو ابا کو بہت گرا لگے کہ میں مسلمان نہیں، یہ دونوں بیٹے میرے نصرانی، تو ابا نے دونوں کو پیٹ پکڑ لیا، اور پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، حضور میں ان کو بالکل نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ یہ مسلمان نہ ہو جاوے، وہ کہوے کہ نہیں ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ خوب جگ جگ چلی باپ اور بیٹوں کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ، اور وہ انہوں نے کہا حضور کیا میں اپنی آنکھوں سے قیامت کے دن یہ منظر دیکھوں کہ میرے بدن کا بعض حصہ جہنم میں جاوے، یعنی میرے یہ دونوں بچے جہنم میں جاوے، اور میں دیکھ رہا ہوں۔ بس چلتی رہی بس آخر کے اندر جو ہے یہ لوگ ایمان لانے کے لیے آمادہ نہیں ہوا تو ان کو چھوڑ دیا حضور کے کہنے کی وجہ سے۔ اسی لیے کہا گیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دین میں داخل کرنے کے لیے کسی پر زبردستی نہیں، باقی ایمان لانے کے بعد احکام پر عمل نہیں کرے تو زبردستی کی جائے گی، نماز نہیں پڑھے تو سپاٹنے کے، اتنا مارو کہ خون نکلنے لگے اتنا مارو۔ مرلیزا میں آپ نے مسئلہ پڑھ لیا کہ تاریخ سلاد کے ساتھ ایسی سختی کی جائے گی، اسی طریقے سے چوری کرے ہاتھ کاٹ ڈالو، زنا کرے شادی شدہ ہے رجم کر ڈالو، تو دین میں داخل ہونے کے بعد احکام کی خلاف ورزی پر تو زبردستی کی جائے گی۔ قد تبین الرشد من الغی، رشد سے مراد ہے ایمان، غی سے مراد ہے کفر، ایمان کفر سے واضح اور جدا اور الگ تھلگ ہو گیا کھلم کھلے معجزات کے ذریعے سے، یعنی ایمان کی حقانیت پر بے شمار معجزات ہے، دلائل ہے، آیتیں ہیں، کفر کے بتلان پر بھی ہے، بالکل دونوں واضح واضح ہیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، سو جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا، طاغوت سے کیا مراد؟ شیطان یا بت، مفرد اور جمع دونوں کو طاغوت کہا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں طواغیت جمع آتی ہے۔ تو قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھے کفر کا انکار کرے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک مضبوط حلقے کو، کڑے کو پکڑ لیا، پیالے کے کڑے ہوتے ہیں، دول کے کڑے ہوتے حلقے ہوتے مضبوط کڑے کو پکڑنے والا جس طریقے سے نقصان نہیں اٹھاتا گر رہا ہے مضبوط کڑا پکڑ لیا گرنے سے بچ جائے گا ڈوب جا رہا ہے مضبوط کڑا پکڑ لیا ڈوبنے سے بچ گیا اسی طریقے سے مضبوط کڑے سے مراد ہے ایمان اس کو پکڑنے والا جہنم میں ڈوبنے سے بچ جائے گا یہ استعارہ تصریحیہ ہے آیت کریمہ کے اندر تو اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا لن فصام لہا وہ ٹوٹنے والا نہیں کڑا واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ تو جو باتیں کہی جاتی ہیں اس کو سنتے بھی ہے لوگوں کے اعمال کو اچھی طریقے سے جانتے بھی ہے اسی لیے اس کے مطابق جزا اور سزا ان کو آخرت میں دیں گے جی
اور جن میں زبردستی نہیں ہے یعنی جن کے داخل ہونے میں اور ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے واضح آیات کے ذریعے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان ہدایت ہے اور کفر گمراہی ہے اے آیت انصار صادق کے بارے میں نازل ہوئے جن کے اولاد تھے اور انہوں نے چاہا کہ ان کو اسلام لانے پر مجبور کرے اور جس شخص نے تاغوت یعنی شیطان اسلام کا انکار کیا اور تاغوت کے مفرد اس کا مفرد اور جماعت پر اطلاع کے اور اللہ پر ایمان لے آیا اور عقد محکم کے ذریعے ایسا مضبوط حلقہ تھام گیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سنتے ہیں جو بات کہی گئی اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کے مدد کرنے والے ہیں کیا مدد کفر کی تاریکیوں سے ایمان کے نور کی طرف اللہ ان کو نکالتے ہیں کتنی بڑی مدد اللہ کی کفر کی تاریکیوں سے بچایا ایمان کا نور عطا فرمایا یہ بہت بڑی مدد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اب یہاں پہلی بات یہ سمجھو کہ کفر کی تاریکیوں سے نکال کر کے ایمان کے نور میں اللہ لائے تو کیا نعوذ باللہ جتنے ایمان والے ہیں سب پہلے کافر تھے ہے نا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرتے یعنی کفر کی اندھیریوں سے نکال کے ایمان کے نور میں لاتے ہیں تو کیا پہلے سب کافر تھے کہ پھر اللہ نکال کے ایمان میں لائے یہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے اس کا جواب یہ دینے کا کہ یہاں یخرجوہم من الظلمات یہ مشاکلتن بیان کیا گیا آگے والی آیت سے آگے والی آیت میں جو آ رہا ہے یخرجونہم من النور الى الظلمات اس کی مشاکلت کے اندر یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا اور قرآن میں ایسا ہوتا ہے مشاکلت کے طور پر استعمال کیا جانا نمبر دو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد ہے وہ لوگ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت باسعادت سے پہلے حضور پر غائبانہ ایمان رکھتے تھے سابقہ نبیوں کی نبوت کے ضمن میں غائبانہ ایمان رکھتے تھے سابقہ نبیوں کی نبوت کے ضمن میں لیکن پھر جب حضور کی بعثت ہوئی تو انکار کر دیا تو اس طریقے کے لوگوں کی طرف آیت کریمہ کے اندر اشارہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت باسعادت سے پہلے وہ ایمان رکھتے تھے اور پھر وہ ایمان ان لوگوں نے چھوڑا اور پھر حضور کا انکار کر دیا ان لوگوں نے تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور اور اکثر بیشتر تو وہی حضرات تھے اس زمانے میں ایمان لانے والے کون سے جو پہلے کافر بعد میں ایمان لائے اکثر وہ تھے چند ہی وہ تھے کہ جنہوں نے زمانے جاہلیت میں کفر نہیں کیا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات دیکھو من الظلمات کا ترجمہ علامہ سیوطی نے کفر سے کیا کوئی عرض نہیں لیکن اس کا ایک معنی بے دینی سے بھی کر سکتے ہیں مفہومی معنی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بے دینی سے دینی نور پر لاتے ہیں تو پھر کوئی اشکال ہی باقی نہیں رہے گا کہ ایمان لانے کے بعد جو بے دینی تھی اس سے نکال کر اللہ نے ان کو دیندار بنا دیا. نور سے مراد لینے کا نور دین اور ظلمات سے مراد لینے کا ایمان کے بعد بے دینی. تو بے دینی سے نکال کر اللہ تعالیٰ ان کو نور دین پر لے آئے. تیسری بات, ظلمات کا ایک معنی مصیبت کے بھی آتے ہیں اور وہ معنی کہاں ہے؟ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر, کون ہے جو تم کو زمین اور سمندر کی مصیبت سے بچاتا ہے؟ تو ایک معنی مصیبت کے بھی ہے. تو وہ معنی اگر لے وے کہ اللہ تعالیٰ تم کو مصیبت سے نکالتے ہیں اور آدمی جو ہے ایمان اور اعمال کی برکت سے مصیبت سے بچ جاتا ہے. یہ سب مفہومی معنی, اشاری معنی, اس کے اندر سے دلالت النص کے طور پر سب نکل سکتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست تو شیطان ہیں, اور شیطان کا کام کیا نور ایمانی سے ظلمات کی طرف لے جانا. یہ ہے نور ایمانی سے ظلمات کی طرف لے جانا, یعنی حضور پر پہلے ایمان رکھتے تھے پھر کفر میں آ گئے, اور دوسرا مطلب لو فطری ایمان چھوڑ کر کے کفر پر آ گئے. کل مولود یولد علی الفطرہ, فطری ایمان وہ چھوڑ دیا اور چلے گئے کفر کی طرف. یہودیت نصرانیت آبا و اجداد کے ماحول کی نحوست سے ملا وہ. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخراج جو آیت میں آیا ہے یہ مقابلے کے طور پر آیا, مشاکلت کے طور پر آیا. یخرجہم من الظلمات, یا تو یوں مراد لو کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا آپ کی بعثت سے پہلے یہودیوں میں سے, پھر حضور کی نبوت کا انکار کر دیا اور کفر میں چلے گئے, یا پیدائشی فطری ایمان مراد لے لو. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون, وہ جہنمی لوگ اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. چلو,
اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا چوتھا دن مددگار ہے, یعنی ان کو ظلم کی تاریخوں سے نکال کر ایمان کی روشنی تک لاتا ہے, اور جو لوگ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست تاغوت ہیں جو ان کو جو روشنی سے نکال کر تاریخی طرف لے جاتے ہیں. یہاں افراد کا ذکر اس کے پر جو ظلم ظلمات کے مجمع مقابل کے طور پر
بولو, تم عوام کے مجمع میں بولو کارساز, اور عوام کا مجمع میرے جیسا ہو تو سمجھے کارساز, سمجھ میں آئے ان کو بولو. آئے ہمارے گاؤں میں سب پڑھے لکھے عوام ہوں گے, سادہ ترجمہ کرنے کا کام بنانے والے.
یہاں پر اخراج کا ذکر
تو ہمارے گجراتی قوم جن کو اردو سے ادا ہوتے تبھی, تو تم پھر اس میں کارساز میں ایسے پھنسی بلے لفظ بولو کہ کیا ہوگئے کام بولے. جی,
اخراج کا ذکر اس کے پر یہ ظلمات کے مدے مقابلے مدے مقابل کے طور پر لایا گیا ہے, یعنی ہر اس یہودی کے بارے میں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایمان لایا پھر انکار کیا, انہیں لوگ آگ والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے.
الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان آتاه الله الملك, ربط یہ ہے کہ نور ایمانی ظلمت کفر کو بتلانے والے تین واقعات آ رہے ہیں. اس میں کہا یہ پہلے واقعہ ابھی آیت میں آئے نے نور ایمان اور ظلمت کفر, تو اس کو بتانے کے تین واقعات لائے جا رہے ہیں یہاں پر. کیا آپ نے دیکھا نہیں, یعنی آپ کو یہ واقعہ یقین سے معلوم ہو گیا اس آدمی کا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا, بحث و مباحثہ کیا ان کے رب کے بارے میں. اب جھگڑا کیوں کیا اس نے؟ جھگڑا تھا توحید میں, لیکن جھگڑا کیوں کھڑا کیا اس آدمی نے؟ وجہ کیا؟ لی, یہ علت بتلانے کے لیے آیا. اللہ نے اس کو حکومت عطا فرمائی اس لیے اللہ سے جھگڑنے لگا. عجیب مضمون ہے, اللہ نے حکومت دی تو اللہ سے جھگڑنے لگا, کیا مطلب اس کا؟ دیکھو, ملک اور حکومت کا مل جانا یہ تو ایمان کا ذریعہ ہونا چاہیے، شکر کا ذریعہ ہونا چاہیے، اللہ کو ماننے کا ذریعہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں مناظرے کا باعث ہوا. اس کو کیا کہتے ہیں کہ جو دوستی کا سبب ہے اس کو دشمنی کا سبب بناؤ. حکومت جیسی نعمت اللہ نے دی تو شکر کر کے ایمان لے آؤ. تو اس نے تو حکومت جیسی نعمت کو اللہ کے سامنے جھگڑنے میں استعمال کیا. یہ ہے اناتا اللہ الملک. اس لیے سیوتی کیا فرماتے ہیں، حملہ اس کو ابھارا، اس کے اترانے نے اللہ کی نعمت سے اس بات پر، اللہ نے نعمتیں دی اس کو تو وہ اترانے لگا، شیخی مارنے لگا. اور یہ شخص کون تھا؟ نمروز. یہ صحیح تلفظ یاد رکھنا، نمروز، نن پر ضمہ اور زال. اور بعض لوگ جو ہے دال اور نون کے فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں، قیل، وہ کمزور قول ہے. یہ نمروز تھا. دیکھو ایک بات یاد رکھنا، اکثر مفسرین نے نمروز کو دہریہ قرار دیا ہے. دہریہ یعنی جو کوئی مذہب کو نہ مانتا ہو، اور دنیا میں جو کچھ تغیرات ہو رہے اس میں زمانے کو مؤثر مانتا ہو، کہ زمانہ آیا بچہ پیدا ہوا جوان ہوا، زمانہ آیا بچہ بوڑھا ہو کے مر گیا، زمانہ آیا بارش برسی کھیتی ہوگی، زمانہ آیا دھوپ آئی سوکھ گئی ختم ہو گئی. یہ دہریے لوگ ہیں. تو نمروز کو اکثر مفسرین نے دہریہ قرار دیا ہے، اور بعض لوگ اس کو مشرک قرار دیتے ہیں. یہ چیز سامنے رکھ کر آگے والی آیت سمجھنی ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ. نمروز جو ہے نا اس کا نسب ایسا ہے، نمروز ابن کنعان، یہ زنا کی اولاد میں سے تھا. سب سے پہلے تاج اس نے اپنے سر کے اوپر پہنا، زمین میں حکومت میں ظلم کرتا تھا، اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اور پوری دنیا کے اندر چار بادشاہوں نے حکومت چلائی، اس میں دو کافر، ایک نمروز دوسرا بخت نصر، اور دو ایمان والے حضرت سلیمان اور حضرت ذوالقرنین. تو اس میں سے ایک یہ تھا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. ابراہیم علیہ السلام دعوت دینے گئے تھے وہاں پر نمروز کو، ایمان کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے. اور کہتے ہیں کہ یہ دعوت دینے کا قصہ، وہ بتوں کا آپریشن کیا تھا اس کے قصے کے بعد آیا، فجعلہ جزازا الا کبیرا، اس کے بعد یہ قصہ پیش آیا تھا کہ بتوں کا آپریشن کیا، توڑ ٹاڑ ڈالا، پھر جو ہے نمروز نے بلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اے ابراہیم تیرا کوئی اور رب ہے، بتلا تیرا رب کون ہے، تب یہ سب چیزیں ہوئی. اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. ابراہیم علیہ السلام کو نمروز نے کہا کہ تیرا رب کون ہے جس کی تو ہم کو دعوت دیتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے رب کا تعارف کرایا کہ میرے اللہ وہ ہیں جو حیات اور موت دیتے ہیں. اب یہاں دو بات ذہن میں رکھو، حیات اور موت کا ایک حقیقی معنی ہے، ایک مجازی معنی ہے. حقیقی معنی کیا؟ روح ڈالنا اور روح نکالنا. حیات کا حقیقی معنی روح ڈالنا، اور موت کا حقیقی معنی روح نکالنا. یہ حقیقی معنی ہو گیا. مجازی معنی کیا؟ حیات کے اسباب بنانا، اور موت کا مجازی معنی موت کے اسباب بنانا. یہ ہے موت اور حیات کا مجازی معنی، اسباب حیات، اسباب موت، یہ ہے موت و حیات کا مجازی معنی. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اللہ کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا یحی و یمیت، تو اس میں حیات حقیقی اور موت حقیقی مراد ہے، کہ اللہ روح ڈالتے ہیں روح نکالتے ہیں، وہ اللہ میرے رب ہے جن کی طرف میں ایمان کی دعوت دینے آیا ہوں جن کے لیے. تو نمروز گبل تھا، وہ گبلے پن کے اندر اس نے حقیقی حیات اور موت کو نہیں سمجھا، مجازی حیات اور موت سمجھا وہ. اس لیے ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنے لگا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب اللہ وہ ہے جو حیات اور موت دیتے, یعنی حیات اور موت کو بدن میں پیدا کرتے ہیں. تو کہتا ہے قال انا احی و امیت. نمرس کہنے لگا میں ہوں زندہ کرنے والا اور موت دینے والا. گبلا جواب دینے لگا, اس نے مجازی معنی سمجھا موت و حیات کا, اور اس نے عملاً کیا کیا, دو آدمی پکڑ کے منگوائے. اندھیری نگری نے گنڈو راجا تو دو آدمی پکڑ کے منگوائے, نے ایک آدمی کو کہا جو واجب القتل تھا کسی جرم میں, سزا پھانسی کی دے دی, جا تجھے آزاد کر دیا, تو جا زندہ رہے مست رہے, اور ایک بے قصور کو سولی پہ لٹکا دیا کہ مارو اس کو. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے دیکھا موت و حیات میرے قبضے قدرت میں ہے. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے گبلا ہے, اس کو موت و حیات کی حقیقت ہی معلوم نہیں ہے. تو بالقتل والعفو کہ بے قصور کو مار ڈالتا ہوں قصوروار کو معاف کر دیتا ہوں, یہ موت و حیات کا سبب سمجھا. تو اس نے دو آدمیوں کو بلایا, ایک کو مار ڈالا دوسرے کو چھوڑ دیا. جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو گبلا ہے, تو ابراہیم علیہ السلام نے پوری بحث کی ترتیب بدل ڈالی. کامیاب مناظر اسی کو کہتے ہیں, دیکھا کہ سامنے والے میں کچھ سمجھ نہیں ہے تو مناظرے کا انداز بدل ڈالو, اور یہ مناظرے کے فن کی آیت ہے بتلانے والی. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. اب دوسری زوردار دلیل دی ابراہیم علیہ السلام نے, چل تو خدا ہے نا تو ایک کام کر, ہزار ہاں ہزار سال ہو گئے میرے اللہ سورج کو روزانہ جانب مشرق سے نکال رہے ہیں, تو ایک آدھ دن جو ہے نا سورج کو جانب مغرب سے نکال کے دکھا دے اگر تو خدا ہے تو. قبلوں کو ایسی دلیل دینے کی ہوئے تو کہا تو ایک دن جو ہے سورج کو جانب مغرب سے نکال کے دکھا دے. تو اسی کو علامہ سیدی فرماتے منتقلاً الی حجت او زہی منہا, دوسری دلیل کی طرف آپ منتقل ہو گئے جو زیادہ واضح تھی. الانتقال من الادق الی الاسہل, دقیق ترین استدلال سے سہل ترین استدلال پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے کہ میرے اللہ سورج کو روزانہ جانب مشرق سے نکالتے ہیں, تو ایک دن جانب مغرب سے نکال. فبوہت الذی کفر, تو کافر حیران رہ گیا. دوسرا ترجمہ ودہیشہ حقہ بکا رہ گیا. نمروز اس کا جواب دینے سے حقہ بکا رہ گیا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نمروز نے پلٹ کے ایسا اشکال کیوں نہیں کیا, کیسا اشکال؟ ابراہیم یہ سورج کو روزانہ جانب مشرق سے تو میں نکالتا ہوں, میری ربوبیت سے نکالتا ہوں. ابراہیم تو ہی تیرے خدا کو کہ نہیں کہ ایک دن سورج کو جانب مغرب سے نکال کے دکھا دے رہے, تو گانڈا تھا گبلا تھا تو ایسا بول سکتا تھا, کیوں ایسا نہیں کہا اس نے الٹی بات. تو حضرات مفسرین نے دو باتیں بہت اچھی لکھی. ایک بات تو یہ لکھی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب اور ہیبت اس کے دل پر ایسی تاری ہو گئی کہ وہ ایسا جملہ نہیں بولا, اس نے ہمت نہیں کی ایسا جملہ بولنے کی. نمبر دو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کا اس کے دل میں یقین تھا گرچہ ظاہر میں اقرار نہیں کرتا تھا. اس نے سوچا کہ اگر جو میں ابراہیم کو چیلنج دوں گا کہ روزانہ سورج کو میں مشرق سے نکالتا ہوں, تو ایک دن اپنے اللہ کو کہے کہ مغرب سے نکالے, تو یہ اپنے اللہ کو دعا کریں گے اور اللہ نکال دیں گے, تو پورے عراق والے ابراہیم کے خدا پر ایمان لے آئیں گے اور میری ربوبیت کا خاتمہ ہو جائے گا. اس لیے اس نے ایسا جملہ کہنے کی ہمت نہیں کی نمرود نے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتے. کیا معنی؟ کفر سے نکلنے کے لیے طریقے استدلال کی ہدایت اللہ نہیں دیا کرتے. کفر سے نکل کر کے ایمان کی طرف آنے کے لیے طریقہ استدلال کی اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے. دنیا میں بہت سے کافر عجیب عجیب عقل مند عجیب عجیب ہوشیار ہیں لیکن اتنی بات نہیں سمجھتے کہ جس کو ہم اپنے ہاتھ سے بناوے اپنے ہاتھ سے ڈبوئے پھر نکل آوے تو پھر ڈبونے جانا پڑے اس کی ہم عبادت کریں, اتنی معمولی عقل ان کی نہیں چلتی. تو یہ گویا کہ طریقہ استدلال سے محروم ہے ہدایت کی طرف لانے والے. جی
کیا تمہیں نظر نہیں کہ اس شخص کی طرف جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف کے بارے میں مباحثہ کر رہا تھا اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ دے رکھی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اکرانے نے اس کو سرکشی پر ابھارا ہے اور وہ نمرود ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سوال کہ تیرا رب کون ہے اور جس کی طرف تو بلاتا ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو
ایسے بھی عقل اور اقتدار کے درمیان تباین نہ صحیح عموم خصوص من وجن تو ہے ہی. جی
تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے, یعنی موت اور حیات کو جسموں میں پیدا کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں قتل اور معافی کے ذریعے, اور اس نے دو شخصوں کو بلایا اور ان میں سے ایک کو قتل کیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا. جب حضرت ابراہیم علیہ
السلام بہت سو کو تباہین ہوتا ہے کچھ لوگوں کا عام خاص من وجین ہوتا ہے. جی
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام نے اس کی بےوقوفی کو دیکھا تو پھر اس سے بھی زیادہ واضح حجت کی طرف انتقال کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب کی جانب.
بہو ہیتا کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ یہ ایسا فعل ہے کہ بعض افعال عربی زبان میں ایسے ہیں کہ جو مجہول کی شکل میں ہوتے ہیں لیکن ترجمہ معروف کا دیتے ہیں, انہیں افعال میں سے یہ فعل ہے. چلو
کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے تو مغرب کی طرف سے نکال تو کافر دنگ رہے گا یعنی حیران اور ششدر رہے گا. اللہ تعالیٰ
ششدر رہے گا دیکھا جی ہمارا ترجمہ سادہ ان کو پسند نہیں ہے, ہم نے کہا تھا حقہ بکا رہ گیا یعنی ان کو ششدر رہ گیا
تو کافر حقہ بکا رہے گا.
میرا ابا لکھنؤ کے ہیں اسلام کا ادھر کا کہ ادھر کا اچھا اچھا مہاراشٹر والا ادھر کا ہے گجرات والا ادھر کا ہے, میں صحیح جہت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. جی
اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے,
یعنی جاؤ تو پوچھ لیں نہیں اپنے اصل لکھنؤ سے تو نہیں آئے تھے وہاں. جی
یعنی ٹکڑا سے نکلنے کے طریقے سے اللہ کی ہدایت نہیں دیتے.
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قاف کو سیوطی رحمہ اللہ نے زائدہ کہا, دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ قاف اسمیہ ہے مثل کے معنی کے اندر ہے کہ اس آدمی کی طرح دیکھو ان کا حال جو ایک بستی کے اوپر سے گزرے. کون سے آدمی نے کون سی بستی سے گزرے؟ قول اول گزرنے والے حضرت خضیر ہے, قول ثانی گزرنے والے حضرت حزقیل ہے, عزیر ابن شرخیہ. لیکن علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے قول لیا یہاں پر کہ گزرنے والے حضرت عزیر علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, خضیر بھی نہیں ہیں اور حزقیل بھی نہیں ہیں, حضرت عزیر علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. عزیر ابن ارمیہ حضرت ہارون کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, انبیاء بنو اسرائیل میں سے ہیں اور یہ گزرے بیت المقدس سے. کب گزرے؟ جس زمانے میں بخت نصر نے بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا اور جو ہے بیت المقدس کو ویران کیا, آگ لگائی اور بیت المقدس کی بے حرمتی کی اور پورا شہر قدس ویران ہو گیا. بھائی بخت نصر نے حملہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل نے شعیہ نبی کو قتل کر دیا, تو اس کی سزا میں اللہ نے بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط فرمایا. کب ہوا یہ واقعہ؟ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے 400 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو حضرت عزیر اپنے گدھے کے اوپر بیٹھ کر بیت المقدس سے گزرے اور ان کے ساتھ ایک زنبیل تھی جس میں انجیر بھرے ہوئے تھے اور رس کا ایک پیالہ بھی تھا۔ وہی خاویت علی عروشہا، اور وہ بستی تو گری پڑی ہوئی تھی اپنے چھت کے وقت اوپر، یعنی کہ چھت گر گئی، مکان ویران ہو گئے، آبادی اجڑ گئی، جبکہ بخت نصر نے اس کو ویران کر دیا تھا۔ دیکھو بعض بستیاں مرور زمانہ سے اجڑ جاتی ہے، یہ بستی مرور زمانہ سے اجڑی نہیں تھی بلکہ بخت نصر نے اجاڑ دیا تھا۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، تو حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہنے لگے کہ میرا مرنے کے بعد کے اوپر ایمان تو ہے، لیکن اس اجڑے ہوئے شہر کو اللہ تعالیٰ ویران ہونے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کریں گے، اس کی کیفیت کیا ہوگی، وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ استعظاماً لقدرت اللہ تعالیٰ، اللہ کی قدرت میں کوئی مشکل چیز نہیں، لیکن ذرا آنکھ سے کیفیت کا مشاہدہ ہو جائے، لائیو دیکھ لیوے ہم کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، تو ایمان میں اور ترقی ہو جائے۔ تو اللہ نے انہی کی ذات سے ان کو دکھایا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ مزیح القرآن میں اس کا بہترین ترجمہ کیا، اللہ نے ان کو مارے رکھا، موت دے دی نہیں، اللہ نے ان کو مارے رکھا، یہ بہت پیارا ترجمہ ہے۔ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہاں سے یہی ترجمہ نقل کیا ہے، وَأَلْبَسَهُ، کہ اللہ نے ان کو وہاں مارے رکھا، مار کے رو کے رکھا 100 سال تک، یعنی موت تو ایک گھڑی میں آ گئی، لیکن موت آنے کے بعد 100 سال تک اللہ نے حضرت عزیر کو وہاں موت کی حالت کے اندر باقی رکھا۔ ثم بعثا، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا 100 سال کے بعد، تاکہ وہ دیکھ لیوے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی کیفیت کو۔ قال کم لبثت، اللہ نے پوچھا عزیر کتنے دن یہاں مرے ہوئے رہے تم، مکست ہونا، مطلق مکس مراد نہیں ہے، یہاں کتنی دیر تک مرے ہوئے رہے تم۔ قال لبثت یوما او بعض یوم، کا اللہ ایک اکھا دن یہاں مرا پڑا رہا موت کی حالت میں، یا یہ کہ آخ دن کا کچھ حصہ، او بمانہ اضراب ہے، اس لیے کہ جب آپ سوئے تھے یا جب آپ کی روح نکالی گئی تو دن کا ابتدائی حصہ تھا، اور آپ کو جب زندہ کیا گیا تو وہ غروب سے پہلے پہلے کا وقت تھا، تو آپ یوں سمجھے کہ وہ اسی دن کا واقعہ ہے، اس لیے کہا بعد یوم، کہ وہ دن کا بعض حصہ تھا۔ تو اللہ نے جواب دیا قال بل لبثت مئت عام، نہیں نہیں نہیں، تم تو 100 سال یہاں مڑے پڑے رہے ہو، بل اضراب کے لیے 100 سال تم یہاں رہے ہو، او نہیں 100 سال تک تم یہاں مرے پڑے رہے ہو۔ یہ وہ دوسرا واقعہ آ گیا کائی کا، کہ عام طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ مرنے کے بعد دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجتے، لیکن بعض حالات میں اللہ نے بعض لوگوں کو مرنے کے بعد دنیا میں دوبارہ زندہ کیا، یہ منسوس چیز ہے، لہذا کلی نفی نہیں کرنے کی، کہ کوئی بھی مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں کبھی نہیں آ سکتا، ایسی کلی نفی نہیں کرنے کی، اس کے مستثنیات موجود ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ قال بل لبثت مئت عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، کہا تم تمہارے کھانے کو دیکھو، انجیر لائے تھے نا سفر میں کھانے کے لیے، معلوم ہے سفر کا توشہ ساتھ لے کے چلنا نبیوں کا طریقہ ہے، وشرابك، اور شراب یعنی عصیر، یہ بھی تم ساتھ لے کے چلے تھے، اس کا حال دیکھو، لم يتسنى، سڑا نہیں، یعنی سریع الفساد، چیز بگڑی نہیں، کھانا اور مشروبات تو جلدی بگڑنے والی چیز ہے، 100 سال کے بعد بھی نہیں بگڑا، یہ اللہ کی قدرت کی بات تھی، جیسے کا ویسا ہی رہا۔ جی
کیا تو نے نظر نہیں کی اس شخص کی طرف، کیا تمہیں نظر نہیں کی اس اس شخص کی طرف جو ایک بچی سے گزرا, یعنی بچی 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 سے گدھے پر سوار ہو کر, اور اس کے ساتھ انجیر کی ٹکڑی تھی اور انگور کے شیر کا پیالہ تھا, اور وہ حضرت عزیر اور وہ بچی اپنے چھتر پر گری ہوئی تھی اور اس کو بچے نصر نے برباد کر دیا تھا, تو اللہ تعالیٰ جسے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان بستیوں والوں کو تم موت کے بعد زندگی کیسے دیں گا,